الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل جمعے کے ان اجتماعات میں سیرت النبی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو بذات خود ایک بہت بڑا سرمایہ ہے علم اور ہدایت کا اور ہمارے لیے نصیحت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی مشکل اور سخت جد و جہد، جو صرف 23 سال تک محیط تھی، اور وہ بھی 23 قمری سال تھے، شمسی سال نہیں، ایک عظیم تبدیلی دنیا میں برپا کی، اور جس کے نتیجے میں اولاً مکہ مکرمہ جو پورے عرب کا کیپٹل تھا، اس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور پھر بقیہ عرب جو تھا وہ بھی آپ کی حیات طیبہ کے اندر اندر ہی اسلام کے زیر نگی آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم کارنامہ کیسے انجام دیا، یہ ہے در حقیقت جو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے، کہ وہ کیا خاص بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے قلیل عرصے میں عظیم ترین تبدیلی رونما کی اور دنیا کے اوپر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اور واقعتاً اگرچہ یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے انپریسیڈنٹڈ کا، لیکن اپنے اس لفظ کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ واقعتاً انپریسیڈنٹڈ اور مستقبل کے اعتبار سے بھی انمیچڈ کارنامہ آپ نے سر انجام دیا، کہ جس کی نہ پہلے کوئی مثال تھی اور نہ اس کے بعد کوئی مثال آئی اور نہ ہی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک دعوت کا آغاز فرمایا، اور 13 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ نے اس دعوت کو پھیلایا، اور جو مٹھی بھر افراد آپ کو میسر آئے آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں منظم کیا اور سم و تعداد کا خوگر بنایا۔ ایک ہوتی ہے سم و تعداد کے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، یہ اصل سم و تعداد نہیں ہوتی، اصل سم و تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے مزاج کے بالکل مخالف اور برعکس ہو، لیکن آپ صرف اسے حکم ماننے کے جذبے کے ساتھ پورا کریں۔ جب آپ پر تشدد کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، تو آپ کا خون کھولتا ہے، اور اگر آپ میں ہمت ہو، آپ میں طاقت ہو، آپ کے خیال کے مطابق، تو آپ غیر ارادی طور پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پاداش میں بے انتہا تشدد ہوا، صحابہ کرام کی جانیں تک لے لی گئیں، انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، انہیں مکے کی سنگلاک پتھریلی زمین پر اوندے منہ رسی باندھ کر گھسیٹا گیا، لیکن آسمان و زمین گواہ ہیں، پوری تاریخ اس پر شاہد ہے کہ کسی نے اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. صرف بعض روایات میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ حضرت سعد ابن وقاص ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا، اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا کچھ دیر کے لیے، اور انہیں گویا سزا دی تھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی. اس کے علاوہ آن ریکارڈ کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ہے کہ جس میں کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہو کہ خواہ تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے، خواہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے، لیکن تم اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا. یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، یہ کر کے دکھانا، یہ انتہائی مشکل کام ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا وہ صبر و ثبات، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو رجسٹر ہو رہا تھا، اگرچہ صحابہ کرام کو خود اپنا دفاع کرنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے وہ سارے راستے کھولے. ایک دفعہ تو راستے بند ہوئے، اور یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دم وہ راستے کھول دیے، اور اس کے نتیجے میں پہلے آپ کو اسائلم کی پیشکش آئی، آپ کو پناہ دی اوسر خزرج نے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور انہیں بھی سم و تات کا خوگر بنایا. میں آپ کو وہ روایت کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جو ہی اوسر خزرج نے، مدینے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا آپ کو پناہ دے کر، تو پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ ان میں 12 نقیب مقرر فرمائے اور اوس اور خزرج کے لوگوں سے ان نقباء کی اطاعت کا حلف لے لیا، اور پھر مدینہ منورہ منتقلی کی بعد، ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ میں اپنے اندر کو مضبوط کیا، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، مواخات، اور مدینہ کے رہنے والے مختلف قبائل کے درمیان ایک معاہدہ کرایا، میثاق مدینہ. اور پھر آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے باہر نکلے، اور آپ نے قریش کو احساس دلایا کہ آپ زندہ ہیں، اور قریش کی معاشی ناکہ بندی بھی کر سکتے ہیں اور انہیں سیاسی طور پر آئسولیٹ بھی کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا. تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، صرف یاد دلا رہا ہوں کنیکٹ کرنے کے لیے. اور پھر ٹھیک 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہوا. درمیان میں کئی مارکے ہیں، کئی مہمیں ہیں، بہت سی ایسی ہیں کہ جن میں آپ شریک ہوئے ہیں، اور بہت سی ہیں کہ جن میں آپ خود بنفس نفسیس شریک نہیں ہوئے، البتہ صحابہ کرام کو آپ نے ان کے لیے روانہ فرمایا ہے. پھر سن 5 ہجری میں کوئی بڑا مارکہ نہیں ہوا، چھوٹے تو ہوتے رہے. 5 ہجری میں غزوہ خندق یعنی غزوہ احزاب ہوا، اور یہ کفر کی سب سے بڑی یلغار تھی مسلمانوں کے خلاف، کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی کل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، اس پر 10,000 افراد نے محاصرہ کیا مسلح ہو کر، 1 مہینے کا طویل محاصرہ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، رات کو تیز آندھی آئی، سردی کا موسم تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ٹھنڈ کے اندر ونڈ فیکٹر ایڈ ہوتا ہے تو چل میں ٹھنڈ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ 10,000 کے لشکر کے لیے کتنی دیگیں پک رہی ہوں گی اور کتنے چولہے جل رہے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ لگائیے، کہ جب تیز ہوا چلی تو ٹینٹ اڑ گئے اور ان کو آگ لگ گئی، تو صبح ہوتے تک سب کا سب لشکر جو تھا وہ بھاگ چکا تھا، اور میدان صاف ہو گیا تھا. اس کے بعد فوراً ہی غزوہ بنو قریظہ ہوا اور اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. اور غزوہ احزاب کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا. تو پھر 6 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعمیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا. اور اس کے نتیجے میں اگرچہ آپ عمرہ تو نہ کر سکے لیکن صلح حدیبیہ ہو گئی جو ایک بہت بڑی سیاسی فتح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت تسلیم کر لیا اور ان کے سامنے نگوشیٹ کرنے کے لیے قریش کا سردار سہیل بن عمر آ گیا. تو یہ قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا کہ واضح فتح یہی تھی. اس صلح میں اگرچہ قریش نے ہر طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دور اندیشی کا ثبوت دیا اور ان کی ساری شرطیں مان لیں. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں کتنا بھی آپ توازن کو خراب کر لیں لیکن بہرحال ہوتا گیو اینڈ ٹیک ہے, گیو تھوڑا ہو اور ٹیک زیادہ ہو, ایسا ہی کیا تھا قریش نے. تو کوئی ایک چیز تو دینی پڑی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ یہ تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا چاہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الائی بن جائے, آپ سے دوستی کر لے, آپ کا اتحادی بن جائے, یا قریش کا اتحادی بن جائے. تفصیل میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک قبیلہ جو قریش کا اتحادی تھا پہلے سے, اس کا دشمن قبیلہ فوراً آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتحادی بن گیا. قریش کو اس پر غصہ آیا, انہوں نے ان کے دشمنوں کی مدد کر کے ان کو سبق سکھانا چاہا, ان کے کچھ آدمی مار دیے اور وہ فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے پوچھا قریش سے, پوچھوایا اپنا ایلچی بھیج کر کہ تم خون بہا دو گے یا تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. ابو سفیان اس وقت مسلمانوں کے نہیں بلکہ قریش کے لیڈر تھے, بعد میں اسلام لائے, بہرحال پتہ نہیں کس موڈ میں تھے, حالانکہ بہت سمجھدار آدمی تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ غلطی کروائی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ کہہ دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. لیکن فوراً ہی ہوش آیا کہ یہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں, چل کے آئے مدینہ منورہ لیکن کسی نے ان کی بات تک نہیں سنی. اور یہ سن 7 نبوی کا واقعہ ہے. اس کے بعد اگلے ہی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی, میں اس کی ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں. فتح کے بعد آپ نے بت توڑے اور پھر قریش سے پوچھا کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ایک انتہائی شریف آدمی ہیں, انتہائی شریف آدمی کے بیٹے ہیں, ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا تصریب علیکم اليوم, میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے, انتم الطلقاء, تم آزاد ہو. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں سے بیعت لی کوہ صفا پر اور پھر اس کے بعد عورتوں سے آپ نے بیعت لی. پہاڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, اس سے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے بلند آواز سے کنوے کرتے تھے اور پھر عورتیں جو ہیں پھر اس کو ان الفاظ کو دہراتی تھیں. اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو سفیان کی بیوی ہند, اس نے ہر یعنی اس کی شک پر کوئی نہ کوئی کمنٹ کیا, کبھی کہا کہ ہاں واقعی آپ ہمیں اچھے اخلاق سکھا رہے ہیں, اور کبھی کہا کہ کوئی شریف عورت جو ہے ایسی حرکت نہیں کرتی. جب یہ کہا گیا کہ ہم بدکاری نہیں کریں گی, ان کا کوئی جو ہے وہ آزاد عورت جو ہے وہ ایسی حرکت نہیں کرتی, شریف عورت ایسی حرکت نہیں کرتی. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا, اور اس قیام کے دوران بعض بہت اہم واقعات پیش آئے اور بڑے دلچسپ واقعات پیش آئے. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو وہ واقعات جو ہے وہ سناؤں. فتح مکہ سے پوری طرح یکسو ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان المبارک کو، یعنی وہی سنہ 8 ہجری ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو عزہ کے انہدام کے لیے، اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے بھیجا. یہ تین بڑے بت تھے قریش کے، مکہ کے گرد و نواح میں، لات، عزہ اور منات. اب عزہ جو تھا، اس کے انہدام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ فرمایا، اور عزہ جو تھا یہ نخلا میں تھا، یعنی مکہ مکرمہ سے کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر طائف ہے، اور طائف کے قریب یہ نخلا واقع ہے. اور اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد نخلا کی وادی میں بھیجا تھا قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کے لیے، جس کی طرف سے بہرحال ایک معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے ایک قافلے پر حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں ایک کافر قتل ہو گیا، اور یہ قتل جو تھا پھر مکہ غزوہ بدر کا پیش خیمہ بن گیا، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو نخلا کی طرف آپ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور مقصد کیا تھا؟ عزہ کو ڈیمولش کرنا، یہ بہت بڑا بت تھا. حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے اور آپ نے اس بت کو توڑ دیا. سارے بنو کنانہ کے لوگ جو تھے، یہ قبیلہ تھا ایک بہت بڑا، وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے. بنو شیبان اس بت کے مجاور تھے. حضرت خالد بن ولید 30 سواروں کے ساتھ نخلا پہنچے اور اس بت کو ڈھا دیا. جب واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مشن کی کمپلیشن کی، کمپلائنس کی اطلاع دینے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے پوچھا کہ تم نے وہاں کچھ دیکھا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، نہیں. آپ نے فرمایا تم نے در حقیقت پھر بت کو ڈھایا ہی نہیں، جاؤ واپس اور کام مکمل کر کے آؤ. حضرت خالد بن ولید پھر تلوار سونت کر وہاں نخلا پہنچے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کالی اور ننگی عورت ننگے سر کے ساتھ وہ ان کی طرف بڑھی. تو حضرت خالد بن ولید اس کی طرف بڑھنے لگے تو مجاور جو تھا وہ چیخ چیخ کا پکارنے لگا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس زور کی تلوار ماری کہ وہ عورت جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہیں پر انہوں نے اس کو ڈھیر کر دیا. اس کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عمر کا جو پروننسیشن ہے وہ اور اس کے جو سپیلنگ ہے وہ میچ نہیں کرتے، کیونکہ جو اصل عربی زبان ہے، جیسے ہم اردو میں عام طور پر زبر زیر پیش نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہماری اپنی زبان ہے، ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں. عربوں کی بھی عربی اپنی زبان ہے، لہذا ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ دو نام ہیں ان کے ہاں، ایک عمر اور ایک عمر، یعنی عمر عین کی پیش اور میم کی زبر کے ساتھ، اور عمر عین کی زبر اور میم کے سکون کے ساتھ. لیکن ان دونوں میں فرق کیسے کرتے تھے کہ عمر کے آگے ایک واو ڈال دیتے تھے جو پڑھی نہیں جاتی تھی، یعنی عام طور پر ہم لوگ اس کو امرو پڑھتے ہیں، وہ امرو نہیں ہے، وہ عمر ہے. یعنی عمر بغیر واو کے ہوگا اور عمر جو ہے وہ واو کے ساتھ ہوگا. تو یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. اسی مہینے یعنی رمضان کے اندر سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ فرمایا. یہ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر روحات میں بنو حزیل کا ایک بت تھا. جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے. اس نے کہا کہ تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے. حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قد وطن، یعنی تم روک دیے جاؤ گے. حضرت عمر نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس ہے، کیا یہ بت سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے کہا کہ کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی ماہ یعنی ماہ رمضان ہی کے اندر حضرت سعد بن زید اشعلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا، یعنی لات، عزا اور منات۔ عزا پہلے ٹوٹ گیا، اب یہ منات کی طرف ہے۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں اوس اور خزرج اور اسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی، وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ پر ہائے ہائے کر رہی تھی، اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے۔ لیکن اتنے میں حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا، پھر لپک کر بت کو بھی ڈھا کر توڑ پھوڑ دیا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ یعنی اب اگلا مہینہ شروع ہو گیا شابان سن 8 ہجری میں بنو حزیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلمنا ہم نے اسلام لائے کے بجائے سبانا سبانا ہم نے اپنا دین چھوڑا ہم نے اپنا دین چھوڑا کی آواز دی، یعنی بجائے اسلام لانے کے ایک انڈائریکٹ انداز سے کہا کہ ہم نے اپنا دین چھوڑا اپنا دین چھوڑا۔ اس پر حضرت خالد نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی، یعنی یہ ایزیوم کیا کہ یہ ایمان نہیں لائے، اسلام لانے سے گریزہ ہیں، لہذا ان کے قتل اور ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر کے صاحبزادے اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا تو وہ اصل میں اسلام لا چکے ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دو بار فرمایا اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا ہے اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں، یعنی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا اور سارے نقصانات کا معاوضہ عطا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں جانے پہچانے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں فتح مکہ سے پہلے۔ ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی اور کشیدگی ہو گئی، اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ اب اگرچہ یعنی حضرت خالد بن ولید بھی صحابی ہیں لیکن صحابی صحابی میں بھی بہرحال فرق ہے، السابقون الاولون پہل کرنے والے اور سبقت لے جانے والے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکو گے۔ قرآن مجید میں یہ بات جو ہے یہ سورہ حدید میں آئی ہے، وہاں فرمایا کہ لا یستوی منکم, پہلے فرمایا کہ وما لکم لا تنفقون فی سبیل اللہ, مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اور جبکہ سارا کچھ ساری کی ساری میراث اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, وللہ میراث السماوات والارض, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, کہ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جو فتح سے پہلے یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جنگ کی, اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ بہت ہی زیادہ اونچے درجے والے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں جنگ بھی کی, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد, فتح کے بعد. ہاں وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اگرچہ سب کے لیے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اجر سب کو دے گا, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, کہ جو ذرا برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا قیامت کے دن, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا, اجر ضائع نہیں ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی برائی کی ہو اور وہاں اس کے ریکارڈ میں وہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور ڈیلیٹ کر دے, لیکن کسی نے کوئی نیکی کی ہو وہ نہیں ڈیلیٹ ہوگی, بلکہ انسان اس کو اپنے سامنے پائے گا اور اس کو اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا. تو کیونکہ حضرت خالد بن ولید اب صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے ہیں, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا مقام, تم جو کچھ بھی کر لو وہ اس مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے. یہی معاملہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی موقع آتا تھا تو ابوبکر مجھ سے بازی لے جاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے فنڈ ریز کیا, یہ بہت بڑا مارکا ہے, سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہے, لمبا سفر ہے, تو جو کچھ لا سکتے ہو لاؤ. کاروباری آدمیوں کے حالات, جو بھی بزنس کے پیشے سے وابستہ لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے مالی حالات بہت اچھے تھے, تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس دفعہ میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. تو میں گھر گیا اور اپنا سارا جتنا بھی مال تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, بہت بڑی اماؤنٹ بن گئی, اور اس میں سے آدھا گھر چھوڑ کے اور آدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ گیا. آپ نے پوچھا ابو بکر, اے عمر, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول, جو کچھ میرے پاس تھا میں آدھا جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر حاضر ہو گیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے پاس چھوڑ آیا, اور وہیں پیر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اتنے میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے اپنا سب کچھ لے کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اندازہ تھا کہ عمر جو ہے اس وقت اس امید سے بیٹھا ہے کہ میں اس وقت ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے بھی پوچھا کہ بھائی گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چل گیا کہ میں جو بھی کر لوں میں ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکتا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سب سے آگے نکل گیا لیکن ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکا. ابو بکر کی تو ایک دن اور ایک رات کی عبادت جو ہے اس کو بھی عمر نہیں پہنچ سکتا. وہ رات کی دن کی عبادت کون سی؟ کہ وہ جو دن بسر کیا تھا انہوں نے غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ رات بدر کے میدان میں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائبان آپ کے خیمے کا پہرا دیا تھا. یعنی عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک جری اور ایک شہ سوار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں, اور یہ باقی حضرات جو ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی یہ نیک لوگ جو ہیں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ بڑے نیک لوگ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے, لیکن ہم یہ بات جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی کہ شاید یہ ان جیسا بہادر بھی کوئی نہیں تھا. یعنی جو مثالیں ان لوگوں نے قائم کی ہیں وہ ان میچڈ ہیں. حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شہادت جو ہے یہ بڑی عظیم شہادت ہے. کس لیے؟ کہ انہوں نے اپنی جان دے کر جام شہادت نوش کیا اور ثابت کیا کہ ان کا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. اس پر تقریر کرنی تو بڑی آسان ہے. آپ مجھے کہیں گے کہ جی اسلامی مساوات پر خطاب کرو تو میں دھواں دھار خطاب کر دوں گا، حکیم صاحب نیٹ پہ چڑھا دیں گے تو ساری دنیا جو ہے وہ کرے گی بڑا اچھا خطاب ہوا. لیکن موقع آئے، میرے پاس وسائل بھی ہوں اپنا دفاع کرنے کے، اپنا دفاع کروانے کے، اور پھر میں ایک موقف پر ڈٹا رہوں کہ میں اور دوسرا مسلمان ہم برابر ہیں، کوئی دوسرا مسلمان میری جان بچانے کے لیے کیوں جان دے. یہ تھا موقف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب محاصرہ ان کے گھر کا ہوا، اور یہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ہوا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بار بار پیغام بھیج رہے تھے کہ امیر المومنین آپ ہمیں حکم دے کہ ہم افواج لے کے آئیں آپ کا دفاع کرنے کے لیے. حضرت عثمان کا ایک ہی موقف کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. حضرت عمر کی شہادت کیسے ہو گئی؟ بڑے ذہین آدمی تھے وہ قاتل. لمبا واقعہ ہے، رسول اللہ حضرت عمر سے یہ کہہ کے گیا کہ امیر المومنین آپ کے لیے میں ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. حضرت عمر نے کہا کہ یہ میں قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو وہی ابو لولو فیروز اور ایک ایرانی جرنیل، وہ کوئی کانسپریسی کر رہے تھے تو ایک دم بدکے اور ایک خنجر جو تھا وہ نیچے گر گیا. اس سے بھی اندازہ ہوا کہ کوئی سیریس معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی پریونٹیو ڈیٹینشن نہیں ہوئی. امیر المومنین نے اپنی حفاظت کا کوئی اضافی بندوبست نہیں کیا اور فجر کی نماز میں عین نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے. اور یہی معاملہ حضرت علی کا. آپ تصور کیجئے امیر المومنین، یعنی یہ تو ان کا ایک ڈیزگنیشن ہے نا، لیکن آج کی ٹرمز میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک عظیم سلطنت کے فرما ربا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ذرا اسلامی سلطنت کا تصور تو کیجئے، پورا عربین پیننسولا، اور ادھر ایران، ادھر شام کے کچھ علاقہ، اور پھر ادھر مصر، یہ سلطنت کی حدود ہیں. لیکن سادگی اور مساوات، اس کی وہ مثالیں حضرت عمر نے قائم کی ہیں کہ جن کی کوئی دوبارہ نظیر پیش نہیں کر سکا. تو حضرت علی بھی ایک عظیم سلطنت کے فرما روا ہیں، لیکن کوئی ہٹو بچو، کوئی گارڈز، کوئی نہیں ہے. نماز پڑھا کے نکل رہے ہیں، دروازے پر شہید کر دیے گئے. یعنی آج کے حکمران، خواہ وہ ہمارے حکمران ہوں یا کسی دوسرے ملک کے حکمران ہوں، ان کا نکلنا، ان کا چلنا پھرنا، اس میں اور ہمارے ان اکابرین کے چلنے پھرنے میں اور ان کی شان و شوکت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو حضرت خالد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد ٹھہرو، میرے رفقا کو کہنا، خدا کی قسم اگر احد پہاڑ جتنا سونا ہو بھی ہو تمہارے پاس اور وہ تم سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر بھی تم ان میں سے کسی آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو بھی نہیں پہنچ سکو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف نیکیاں گنی نہیں جاتی، تولی بھی جاتی. وہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی جو ہے وہ گنی بھی جاتی ہے اور تولی بھی جاتی ہے، اور تولی ہر ڈائمینشن سے جاتی ہے. یعنی ایک ڈائمینشن جو جس کا یہاں پر ذکر ہے، وہ ڈائمینشن کیا ہے کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ایک ہی کام جو ہے وہ اس کی ویلیو میں فرق آ جاتا ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا ہوئی حالت اجنبیت میں، غریب عربی زبان میں کہتے ہیں اجنبی کو، سٹرینجر کو، یعنی اسلام کی ابتدا ہوئی اس حال میں کہ یہ بالکل اجنبی تھا، سٹرینجر تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور یہ عنقریب اسی حال کو پہنچے گا جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. یعنی جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو پھر کیا ہے، اسلام پر چلنا، اسلام پر عمل کرنا، اسلام کا نام لینا آسان، فیملیئر، نون، ایزی. اور جب اب پھر اسلام پر جو حالات آئے ہیں کہ اسلام کا نام لینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی جو ہمارے جو بھائی بیرون ملک رہتے ہیں، خاص طور پر ویسٹ میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں، تب انہیں بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے، اپنی آئیڈینٹیٹی چھپانی پڑتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ پھر ٹف ٹائم ملتا ہے. اور خود ہمارے اپنے ملک کے اندر، یعنی نام کا مسلمان بن کے رہنا آسان ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے جان مال قربان کرنا، کمیٹڈ ہونا، یہ کیا ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. تو عنقریب اسلام اسی حالت کو پہنچا ہے، پہنچ جائے گا، آپ نے فرمایا ہو پہنچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا فطوبا للغرباء، تو وہ لوگ کے جو اسلام کے ساتھ اٹیچ ہو کر لوگوں کے لیے اجنبی بن جائیں. اب دین کی بہت سی باتیں بڑی اجنبی سی لگتی ہیں، لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ بھی ہے کوئی چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارکباد دی ہے، ان لوگوں کو جو اسلام پر عمل کریں، اسلام کے ساتھ اٹیچ ہوں، اسلام کو اپنی آئیڈینٹی بنائیں اور وہ دنیا میں اجنبی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اپنی کمٹمنٹ کو اسلام کے ساتھ پکا کرتے ہیں، خواہ ان کے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے، ان کا کتنا بھی نقصان ہو جائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.